أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسكو باسم پیچھے کرتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ شورہ کی آیات چل رہی ہے. سورہ شورہ میں کی آیت نمبر آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 13. اللہ رب العزت نے ایک اصول اس میں بیان فرمایا اور بڑی عجیب بات ہے کہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک چیز ہے کرنے والے کام اور ایک چیز ہے نہ کرنے والے کام. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو دین کے بنیادی کام کرنے کے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب میں مشترک ہے. توحید کا مسئلہ ہے, عبادات کا مسئلہ ہے, جو دیگر چیزیں ہیں اور عقائد کا مسئلہ ہے, جنت اور دوزخ کے مسائل ہیں, جنت اور دوزخ کا وجود ہے, عذاب قبر ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے والے ایسے کام ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں مشترک چلے آ. اللہ وحدہ لا شریک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وقتوں میں آئے, لیکن جو بھی نبی آئے نبی برحق تھے, اللہ کے نبی تھے. اللہ کی جو آسمانی کتاب آئی, جس طرح قرآن پاک کتابیں برحق ہے, اللہ کی تمام کتابیں آسمانی کتب برحق, اللہ کی تمام تعلیمات برحق تھی. تو بنیادی تعلیمات وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب ایک جیسی. جن جو گناہ نہ کرنے کے, یہ تو کرنے والے کام تھے, جو نہ کرنے والے کام ہیں تمام معصیتیں, تمام گناہ, جیسے چوری ہے, ڈاکہ ہے, اور جناب اور اسی بے حیائی کے کام ہیں, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں گناہوں کے کام کی, چوری ہے, ڈاکہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت سے لے کر آج تک حرام ہیں. تو کرنے والے کام بھی اور نہ کرنے والے کام بھی تمام امتوں میں مشترکہ رہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جزوی احکامات میں فرق آئے, تفصیلات میں فرق آئی موقع محل کے حوالے سے. مثلا ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہمارے یہاں سنتوں کی تفصیلات علیحدہ ہیں. تو اس جیسی چیزیں جو جزوی احکامات ہیں ان میں فرق آتا ہے اور وہ آتا رہتا ہے, لیکن کلی چیزیں جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام کے اندر مشترکہ چلی آ رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اللہ نے مقرر کر دیا آپ لوگوں کے لیے دین میں وہی چیزیں جو اللہ نے وصیت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام. والذی اوحینا الیک, اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ، یہ وہی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، کہ آپ لوگ دین کو پر قائم رہو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین کے جو یہ اصولی کلی چیزیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا، ان میں کوئی اختلاف نہیں، نہ اختلاف متفرق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. البتہ قرآن کریم میں، میں نے پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے نام لیتے ہیں نا تو نوح علیہ السلام سے نام لیتے ہیں، آدم علیہ السلام سے نہیں لیتے. یہ وجہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا، یہ معاملہ الگ ہے، بلکہ حکم احکامات تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایسے ہی چلے آ، لیکن جو توحید کے بارے میں اختلاف شروع ہوا اور توحید کے بارے میں جو مقابلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نہیں آپ کی بات مانتا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو میری بات مان لو، ایک اللہ کی اتباع کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ کہتا اللہ کا عذاب آ جائے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے نزدیک سمجھ رہا تھا پہاڑ بہت اونچی چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ آج جو عذاب آئے گا یہ پہاڑ وہاڑ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ اللہ کا پکڑ ہے، یہ بہت بڑی چیز آنے والی ہے. لیکن نہیں مانتا. بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ قرآن کریم میں فرمایا وحال بینہم الموت، ابھی بیٹا بحث ہی کر رہا تھا اپنے باپ سے، والد حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے درمیان میں ایک پانی کی موج حائل ہو گئی، ختم. تو فرمایا کہ تم لوگ اس بات کے اندر متفرق مت ہوا کرو، دین کے اصولی موضوعات کے اوپر اختلاف مت کیا کرو، توحید ہے اس پر کوئی اختلاف نہ ہوگا، ہوگا تو تباہ ہو جاؤ گے، ہوگا تباہ ہو جاؤ گے، بربادی آ جائے گی، دنیا میں نہیں آئے گی آخرت میں آئے گی، بربادی یقینی. جنت کا جو منکر ہے، دوزخ کا جو منکر ہے، حساب کتاب کا جو منکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو منکر ہے، عذاب قبر کا جو منکر ہے، یہ وہ انکار کی چیزیں ہیں جس کو فرمایا کہ تم لوگ اس میں اختلاف مت کیا کرو، جو کرے گا وہ بربادی تباہی کا شکار ہو. اسی طرح جو گناہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کرنے والے کام ہیں، اور جو گناہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بے حیائی کے کام ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ ایسے کام ہیں جو ہر زمانے کے اندر منا رہے، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں رہی. جتنی امت ہے کہ آپ طالبات اٹھا کر دیکھ لیں، تمام امتوں میں یہ چیزیں پہلے بھی حرام تھیں، بھی کوئی اگر چوری کو صحیح سمجھے، ڈکیتیوں کو صحیح سمجھے کوئی انسان، تباہ و برباد ہوگا، لوگوں کی نظروں میں بھی گرے گا. اب جیسے جھوٹ ہے، کہنے کو آج کل زبانوں پہ لوگوں کا چڑھاوا، کتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن کام کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، لمن ترک الکذبا و ان کان مازحا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ. میں ذمہ دار ہوں اس انسان کو جنت کے بیچو بیچ گھر دلوانے کا، لمن ترک الکذبا، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. میں جنت کے بیچو بیچ، گواہی ضمانت دینے والے میرا اور آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی ضمانت ہے، ہماری زمانے تو آگے پیچھے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی زبان. انا زعیم ببیت فی الجنہ لمن ترک ال فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب و ان کان مازحا، میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں اس انسان کو جو انسان کے جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں بھی کیوں نہ. و انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کے اعلی ترین درجوں میں مکان دلوانے کا ضامن ہوں اس انسان کو جو انسان کے اچھا اچھے اخلاق اپناتا ہو. لمن حسن خلقہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما جنت کے اعلیٰ درجات میں ہے تو چھوٹی سی چیز. آج کل ہمارے ہاں تو کھیل تماشا ہے جھوٹ. ماں اپنے بچے سے جھوٹ بول دیتی ہے, چھوٹے سے بچے سے جھوٹ بول کے چلی جاتی ہے کہ بیٹا میں ابھی فلانے کمرے میں ہوں, فلانے جگہ پر ہوں, بھائی چلیے اور کہیں. اب ایک بچہ جس کے ساتھ بچپن میں ماں جھوٹ بول رہی ہے یا اس کے سامنے اس کا باپ جھوٹ بول رہا ہے, ہم اسی لیے کہتے ہیں بچوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے سب سے بڑی کاپی ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا, میں کیوں چھوڑوں گا اس کام, ہے نا جی. جب ماں بچے سے جھوٹ بولے گی یا والد کو بچہ دیکھے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے, تو اندازہ کر لیجیے بچوں کا پھر جھوٹ کا کیا لیول ہوگا. اس لیے جھوٹ جو ہے, دو حیثیتیں جھوٹ کی, بات جھوٹ کی آگے میں یہ بات عرض کروں. ایک ہے شرعی حیثیت جو ہم لوگ قرآن پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں, جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کوئی فرمان بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا, گناہ بتاتے ہیں, ثواب بتاتے ہیں سچ بولنے کا. یہ ہے کہ دینی حیثیت. اگر آپ اس جھوٹ کی معاشرتی حیثیت کو لیں, معاشرتی حیثیت کا معنی یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جھوٹ کو کیا سمجھا جاتا ہے, تو کون انسان یہ کہے گا کہ میرے جھوٹ کو سوسائٹی میں عزت سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چلو پاکستان کو چھوڑ دو, مسلمانوں کو چھوڑ دو, غیر مسلموں میں آ جاؤ, ان لوگوں میں آ جاؤ جو عیسائی ہیں, ان لوگوں میں آ جاؤ جو یہودی ہیں, ان لوگوں میں آ جاؤ جو ہندو ہیں, ان لوگوں میں آ جاؤ جو لامذہب ہیں جن کا مذہب ہی کوئی نہیں. ہر جگہ جھوٹ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور جب اس کا کبھی جھوٹ سامنے آ جائے, کہیں اس کو عزت نہیں ملتی, کہیں عزت نہیں ملتی. تو ایک دینی پہلو ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا کا پہلو, معاشرتی پہلو, سوسائٹی کا پہلو وہ بھی یہ ہے کہ وہ انسان دوسروں کی نظر میں بالکل بے عزت ہو جائے. چاہے کتنا اچھا لباس کیوں نہ پہنا ہو, کتنی اچھی ڈگری کیوں نہ رکھتا ہو, کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ رکھتا ہو, لیکن یہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا. تو یہ گناہ معصیتیں, کیا چوری ہے, ڈاکہ ہے, یہ وہ گناہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام امتوں میں گناہ رہے. اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وہ دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی, اسی کے ہم آپ کو بھی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے وہی نصیحت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی, موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی, کہ دین کے اندر ثابت قدم رہنا, دین کو قائم رکھنا اور اس میں اختلاف مت کرنا. ان چیزوں میں اختلاف کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ. چنانچہ جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو یہ سب وہ چیزیں ہیں, عہد شکنی ہے, وعدہ خلافی ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, یہ تمام ادیان کے اندر منع. اس لیے حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. آپ کے اندر آپ کی بہت شبات آتی ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھا خط کھینچا, ایک لکیر کھینچی سیدھی, پھر اس خط کے دائیں اور بائیں دوسرے چھوٹے چھوٹے خط کھینچے. ادھر بھی ادھر ایک سیدھی لکیر کھینچی, ادھر بھی کچھ لائنیں کھینچی اور اس کے دوسری طرف بھی کچھ لائنیں کھینچی, اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے جو لائنیں ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو کہ شیاطین نے ایجاد کیے اور اس کے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے. بائیں ہاتھ میں جو لائنیں تھیں, بائیں ہاتھ کی طرف, الٹے ہاتھ کی طرف جو لائنیں تھیں, اس کو کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو الٹے ہاتھ پر جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں یہ وہ راستے ہیں کہ شیاطین نے مقرر کیے. ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس کی طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ اس کی طرف چلو. پھر آپ نے ان لکیروں کی طرف اشارہ فرمایا جو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے کھینچی تھی, فرمایا کہ یہ ہے وہ راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھے راستے، اس کی اتباع کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب دین کے طے شدہ اصولوں پر چلتا ہے عافیت میں چلتا ہے. اگر کوئی مخالفت کرتا بھی ہے نا، مخالفت کرنے سے نقصان کچھ نہیں ہوتا جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ، ہماری تو مثال آپ چھوڑ دیں، آپ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثال. آپ تو اللہ کے نبی، صاحب وحی، قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، قرآن پاک کے معلم، آپ کی مخالفت کم تھی ہیں؟ کوئی کم مخالفتیں ہوئی؟ کم آپ کو مذاق اڑایا گیا؟ کم آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی؟ آپ کے جان کے دشمن، آپ کے سر لانے والے کے اوپر انعامات، کیا کچھ نہیں تھا. لیکن کیا اتنے بڑے بڑے سرداروں نے، جس میں ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سرداران قریش تھے، اور پوری دنیا آپ کہہ لو کہ متفق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے پر، پھر قیصر کی طاقتیں، کسرا کی طاقتیں، یہ وہ طاقتیں تھیں جن طاقتوں نے، جو طاقتیں سپر پاور تھی اس وقت دنیا کی، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے نا، اس زمانے کی یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، قیصر اور کسرا، یہ سب متفق آپ کو مٹانے پر. لیکن چونکہ آپ کا راستہ کون سا تھا؟ اللہ کا بتایا ہوا صراط مستقیم، قرآن پاک کا راستہ. تو مخالفتیں تھیں لیکن ان مخالفتوں سے کوئی بال بھی کا نہیں ہوا. کوئی ہوا؟ جنگیں بھی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا لیکن نقصان کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیدھے راستے پر چل رہے. اور یہ سلسلہ چلتے 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 صحابہ کرام کا زمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ہوتے ہوتے آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں، ہم جس زمانے میں موجود ہیں. اور بھی میں خاص کر دیتا ہوں، ہم سے مراد وہ لوگ جو مسجد مدرسوں سے وابستہ، دینی جماعتوں سے وابستہ، تبلیغی جماعتوں سے وابستہ، دین کے راستوں پر عمل کرتے، داڑیاں رکھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، نیک اور صالح لوگ ہیں، حلال و حرام کی فکر رکھتے، ان کی مخالفتیں بھی آج اسی طرح زیادہ ہیں جس طرح ہر زمانے میں زیادہ رہی. کہ کم مخالفتیں ہماری مسجدوں کے اوپر، کوئی کم حملے ہیں ہمارے مدرسوں کے اوپر، کوئی کم پابندیاں ہمارے پیچھے، جو لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے وہ کوئی کم لوگ ہیں. سینکڑوں علماء تو کراچی میں شہید ہو چکے، مدرسوں کے اوپر کتنے اٹیک ہو چکے، مسجدوں میں ہی بم دھماکے ہوں گے، سینما گھر میں کبھی بم دھماکہ نہیں ہوگا. کبھی سنا آپ نے کہ سینما گھر میں بم دھماکہ ہوگا، کسی نائٹ کلب میں بم دھماکہ ہو گیا؟ دھماکہ کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا، جمعہ کے اجتماع میں ہوگا، جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر یہ کرتے ہیں بھائی اختلاف، اختلاف کسی نے کا اختلاف ہے، جمعہ کی نماز میں کیا اختلاف، نماز پڑھنے میں کیا اختلاف. جو چیز واضح اور غلط ہے اس کے اندر وہاں تو کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، سوچنے کی بات ہے. تو مخالفتیں تو کم نہیں ہے، باطل ہمارے مدرسوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری تبلیغی جماعت کو، اہل اللہ کو، دین پر عمل کرنے والوں کو تو مٹانا چاہتا ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا کس بات کے اوپر، ہم کوئی اپنا راستہ مقرر کیے بیٹھے کہ ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے پڑھنے آتے ہیں، یا ہم قرآن پاک کی آیتوں کی ترجمہ تشریح کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی تو کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا. اسی پر جھگڑا، دنیا کا اسی پر جھگڑا. لڑائی تو کلمے کی بنیاد پر ہے، لڑائی کسی ذاتی شخصی بنیاد پر نہیں ہے، کلمے کی بنیاد پر لڑائی. وہ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لو کہ وہ مسلمان جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، شہادت تو ہو رہی ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، جانے بھی جا رہی ہیں، لیکن بال بھی تو نہیں کر سکے اس مقصد کا، اس کوز کا، جو کوز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلا. میں اپنے ساتھیوں کو عرض کرتا ہوں، کبھی اپنے طلبہ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیکھو مدرسے کتنا ان مدرسوں پر ہمارے واویلا ہے نا جی. ان کی کوئی چیز مل جائے تو پھر دیکھو آپ کیا اس کے اوپر طوفان اٹھتا ہے, اور وہی چیز سے بڑی سو گنا بڑی چیز آپ کو دوسری جگہوں پر نظر آئے گی, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں نظر آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے تو غلطیاں تو ہوں گی, زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں, اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو ایک ہنگامہ آپ سنتے ہو مدرسوں کے بارے میں پچھلے 20 سال سے آپ شمار کر لو, 20 سال سے بھی زیادہ, مدرسے خاص ٹارگیٹ ہے, مسجد خاص ٹارگیٹ ہے باطل کا. اور آپ یقین مانیں ہم نے ایک ہمارے سربراہ گزرے چلے گئے دنیا سے, انہوں نے مدرسوں کو ایسا ٹارگیٹ کیا کہ ہمارے مدرسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے روتے ہوئے طلبہ کو رخصت کیا جو بیرون ممالک کے طلبہ تھے, طلبہ بھی رو رہے تھے اساتذہ بھی رو رہے تھے, ہم رکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ سب دباؤ تھا ہمارے اوپر, پورے پاکستان کا یہ حال تھا. ایک جگہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے غیر ملکی طلبہ ہیں پاکستان لوگ, وہ تو چلے گئے. لیکن اس کے بعد ماشاء اللہ سے دگنے تگنے طلبہ آئے جب وہ حکومتیں بدلی. آج مدرسوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں, اس مخالفتوں سے پہلے مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی. صرف ایک ہم اپنے دارالعلوم کی بات نہیں اس کر رہا ہوں, پورے پاکستان کے مدرسوں کی بات اس کر رہا ہوں. تو باطل جتنا مٹا رہا ہے, لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کون سا راستہ لیے پڑے, کون سے راستے کچھ پر چل رہے ہیں, اپنی مرضی کا راستہ, شیطان کا راستہ, یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ راستہ, اللہ کا بیان کردہ راستہ. جب ہم اللہ کے بیان کردہ راستے پر چل رہے ہیں, لا یضرہم من خذلہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کام کرتے رہو, مخالفتیں کرنے والوں کی مخالفتیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں. مخالفتیں تو 1400 سال سے چلی آ رہی, ان لوگوں کی کبھی کمی چھوڑی ہے؟ کون سی مسجد ہماری بند ہو گئی نمازی بھاگ گئے بم دھماکوں سے؟ ایک بھی مثال بتا دو کہ لوگوں نے کہا کہ چلو اچھا نماز مسجد میں چھوڑنی پڑنی چھوڑ دیتے, وہ بن کر دوبارہ تیار ہو گئی دوبارہ نماز ہی آ رہا. بھائی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے تو مخالفتیں تو ہوتی ہیں, لیکن مخالفتیں بال بھی کا نہیں کرتے. شیطانی راستے وقتی طور پر آپ کو بہت روشنی دکھاتے ہیں, وقتی طور پہ فائدے دکھاتے ہیں, لیکن جیسا میں نے آپ کو فرمایا نا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ الٹے ہاتھ کی ساری لکیریں شیطانی راستے ہیں, ہر راستے پر شیطان بیٹھا, وقتی طور پر فائدے نظر آتے ہیں لیکن کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنی, جب بھی آپ دین پر عمل کریں اللہ کے لیے کریں, جب بھی آپ سنت پر عمل کریں اللہ کے لیے کریں, چاہے دنیا کتنا آپ کو برا بلا کیوں نہ, کتنا برا بلا کیوں نہ. ہمارے وہ طلبہ جو بچپن ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, کوئی دینی تعلیم پڑھ رہا ہے, کوئی اسکولوں میں, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کر افسوس کرتے کہ ہائے بچے کو کس کام میں لگا دیا. ہم سے بھی جب ہم پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے تو میرے سامنے میرے والد صاحب سے کہتے تھے بچے کو آپ نے کس کام میں لگا دیا, لیکن ہمارے بھی دل میں بات آتی تھی کہ اچھی عمر تھی کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے. لیکن آج اللہ نے جب ہمیں بڑا کیا تو آج ہم اپنے والدین کے لیے ہر نماز میں ہاتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ایک ایسے کام میں لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے وابستہ کیا, اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ دینداروں کے کام دنیا کے کام کوئی بگاڑتے تھوڑی ہے, دنیا کے تو اللہ تعالیٰ سارے کام ان کے حل کروا دیتے, وہی مسئلہ نہیں ان کو پیش آتا. جتنے اولیاء کرام ہیں, جتنے بڑے بڑے علماء فقہا گزرے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے بھی سارے کام کروا دیے, بچوں اور بچے بھی تعلیم یافتہ ہو گئے, ان کی شادیاں بھی ہو گئیں, گھر بار بھی چلتا رہا, دنیا کی سارے چیزیں دنیا میں ہیں تو دنیا کے مسائل بھی حل ہو رہے, اور جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے مسئلے بھی حل کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے, انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا. تو کبھی کوئی دین کا کام کسی نے داڑھی رکھ لی, اب لوگ مذاق اڑا رہے, اڑانے دو یار, ان کے مذاق اڑانے سے کسی کی عزت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ سنتوں کا کم مذاق اڑایا, صحابہ کرام جب قرآن پاک پڑھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھتے تھے, مشرکین مکہ آ کر سیٹیاں بجاتے تھے, ہنستے تھے, ٹھٹے لگاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, آج وہ مذاق اڑانے والے دنیا میں امر ہو گئے, ان کا آتا نہ پتہ نہ کہاں چلے گئے. لیکن جو عمل کرتے رہے آج بھی 1400 سال بعد دنیا کو یاد رہے. یہ تو ہوتا ہے مضبوطی. اس کو قرآن کریم میں فرمائی ایسی آیات ہیں کہ انسان اس پر غور کرے. فرمایا کہ تم لوگ جو ہے انہذا صراط مستقیما, یہ سیدھے راستے پر لگی ہوئی لائنیں جو ہے نا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فتبعوه, اس راستے پر چلنا. کبھی ڈبل مائنڈ مت ہونا, کبھی پریشان مت ہونا. میری وہ بہنیں, میری وہ مائیں جو پردہ کرتی ہیں, جو برقعے پہنتی ہیں, نامحرموں کے سامنے نہیں آتی, دنیا ان کا مذاق اڑاتی, ہمیں بھی معلوم ہے. جیسے داڑھیوں کا مذاق اڑتا ہے, ٹوپیوں کا مذاق اڑتا ہے, عام لباس جو ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ہماری بہنوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, بیٹیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ان بہنوں نے حکم کس کا پورا کیا, اپنا کہ اللہ کا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کس کا حکم پورا کیا؟ اللہ اس کے رسول کا پورا کیا نا. آپ کو میں قسم کھا کر عرض کرتا ہوں, ہماری ان بیٹیوں کی عزت میں رتی ماشا فرق نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ کے بتایا ہوا راستے پہ چل رہی ہے. وقتی طور پر مذاق اڑانے والے تو آپ نہیں بھی پہنو گے تو بھی کسی اور بات میں مذاق اڑا دیں گے, آپ کے کپڑوں کا مذاق اڑا دیں گے, آپ کے جوتوں کا مذاق اڑا دیں گے, آپ کی کسی اور چیز کا مذاق اڑا دیں گے. یہ ہنسی مذاق جب لوگوں میں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا اڑایا جا سکتا ہے. لیکن جو میری بہنیں پردہ کرتی ہیں یا شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں, میرے بھائی جو زندگی گزارتے ہیں, ہم لوگ جو رہتے ہیں, آپ یقین مانیں اگر ہمارا راستہ سچا ہے, اللہ تعالیٰ عزت اور خوشیاں کامرانیاں انہی لوگوں کو عطا کریں, کیونکہ اپنے طریقوں پر نہیں چل رہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. یہ فض مطلب ان آیات کا جو ہم نے پڑھا. کبور علی المشرکین, البتہ اتنی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من فارق الجماعت شبرن فقد خلع ربقت الاسلام من عنقه, جو انسان کے ایک بالش کے برابر بھی راستے سے ہٹا, اپنی جماعت سے علیحدہ ہوا, جماعت سے مراد ہے مسلمانوں کی جماعت, پوری دنیا کا ایک عقیدہ ہے, پوری دنیا ایک راستے پر چلتی ہے, ایک آدمی کہتے ہیں میں اس راستے سے ہٹتا ہوں, اپنا کوئی ایک نظریہ لے کر چل رہا ہے, جیسے آتے آ رہتے ہیں دن رات نئے نئے نظریے والے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الجماعت شبرن فقد خلع ربقت الاسلام من عنقه, جو انسان کے ایک بالش کے برابر بھی جماعت سے جدا ہوا, اس انسان نے اسلام کے پٹے کو, اسلام کے ہار کو اپنے گردن سے گویا کو اتار کے پھینک دیا. اللہ, اس لیے فرمایا. اب دیکھو اس سے ایک بات, اب اس بات سے بات نکل رہی ہے, جب ہم نے کہا کہ اصولی طور پر معاملات تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مختلف ایک ہے, اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تو مسائل میں بہت اختلافات ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, امام احمد بن حنبل کا, پھر نتنے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے ایک دو باتیں میں اصولی طور پر, اور یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں, جب اسلام میں قرآن اور حدیث ایک ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ سمجھیے گا بات, جو قرآن پاک میں کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جس موضوعات پر وہ حدیثیں ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جہاں پر کہ قرآن اور حدیث میں وہ بات ذکر نہیں کی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کی, لوگوں کی اپنی فہم پر چھوڑ دیا گیا, یا آپ نے ذکر نہیں کی کسی وجہ سے, اس میں یہ فقہاء کرام آ کر پھر بات بتاتے ہیں کہ اس جہاں پر یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. وہاں یہ اختلاف ایسا ہے, مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے, غزوہ احد سے نہیں, احزاب سے جب واپسی ہوئی تو وہاں پر انہوں نے مشرکین غداری کی تھی, تو احد کا واقعہ ہے, احد سے جب واپس آئے تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے تو اپنے خود جو سر پہ خود پہنتے ہیں نا لوہے کی جنگ کے دوران آپ نے تو وہ اتار دیے. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو نہیں اتارے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ابھی جنگ چل رہی ہے, ابھی جنگ چلے گی, اور حکم یہ آیا کہ جن یہودیوں نے غداری کی تھی عین موقع کے اوپر 300 یہودی ہٹ گئے تھے, ان سے جا کر آپ لڑائی کریں, ان سے جا کر بدلہ لیں ان کی غداری کا. تو جب یہ حکم آیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حکم لے کر آیا اللہ رب العزت کا, تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کروا دیا. اب صحابہ کرام کی آپ مشکلات دیکھیں, ابھی جنگ سے واپس آ کے گھر میں پہنچے ہی تھے کہ دوبارہ نکلنے کا حکم آ گیا. آپ نے یہ حکم فرمایا کہ لا تصلین العصر الا فی بنی قریظہ, عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی, عصر کا وقت ہونے والا تھا, نہ کوئی ہرگز نماز پڑھے مگر سب بنو قریظہ میں ان کے قبیلے میں جا کے نماز پڑھے عصر کی. اس کا مطلب ہے کہ فوراً نکلو. تو جیسے ہی صحابہ کرام کو کانوں میں آواز پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی, تو سارے صحابہ کرام جلدی سے جناب نکل کر کھڑے ہوئے اور سیدھے بنو قریظہ جانے لگے. اب راستے میں عصر کی نماز کا وقت تنگ پڑ گیا, قضا ہونے کے قریب معاملہ آ گیا. آپ نے تو کیا فرمایا تھا کہ ضرور بھی ضرور نماز کہاں پڑھنی ہے, بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. اب جو صحابہ کرام جلدی نکل گئے وہ پہنچ گئے, جو ذرا نکلنے میں وقت لگا تو ان کی عصر کا وقت درمیان میں آ گیا, تنگ بھی ہونے لگ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں. ایک جماعت نے کہا کہ بھائی ہمیں تو حکم یہ ملا تھا کہ عصر پڑھنی بنو قریظہ میں, چاہے جس وقت بھی ہو, چاہے قضا ہو جائے لیکن پڑھو وہیں پہ جا کے, تو ہم تو عصر وہیں پڑھیں گے. دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں بھائی, وہ حکم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کر کے نکلو تاکہ عصر وہاں پڑھ لو. اب ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں عصر, تو یہ قضا کرنے سے بہتر ہم ابھی راستے میں پڑھ لیں. دوسری جماعت نے راستے میں پڑھ لی. تو ایک جماعت وہاں پہنچ کر پڑھی جن کی قضا ہو گئی ہوگی, یا اور دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے راستے میں پڑھ لی. خیر پھر وہ لمبا واقعہ آتا ہے, اور آخر وہ وہاں پر ان یہودیوں کا آپ نے فیصلہ فرمایا. تو آپ نے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ہمارا اختلاف ہو گیا راستے میں, کہ ایک نے کہا وہاں پڑھنی ہے, ایک نے کہا کہ یہاں پڑھنی ہے کیونکہ قضا ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. آپ نے کیا فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا, مقصد یہی تھا کہ جلدی کرو. تو اب دیکھو اس چیز کا کوئی ذکر نہیں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں کہ اگر راستے میں نماز قضا ہونے لگے گی تو کیا کرنا. جب نہیں آیا تو صحابہ کرام تھے نا, تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف یہاں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہوتا, جس کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہوتا, پھر فقہ کرام بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ کام اس طرح کرو, دوسرا کہتا ہے کہ اس طرح کر لو, تیسرا کہتا ہے کہ اس طرح کر لو, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں بات آتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں. ایک آدمی کے والد سفر پر رخصت ہوئے, سفر پر روانہ ہوئے, اور اپنے بیوی بچوں کو کہہ کے چلے گئے یہ کام فلانے فلانے کام اس طرح کرنے, کوئی چیز رہ گئی ان کے بتانے سے؟ کوئی چیز بات تو ذہن میں نہیں آتی نا, کوئی بات بتانے سے رہ گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا. اب بچے اور ان کی بیوی یہ کہیں کہ بھائی اب کرنا کیا ہے. ایک بیٹا کہتا ہے ایسا کرنا, بیٹی کہتی ہے کہ ایسا کرنا, بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرنا. اب ہر کوئی اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے نا, کیونکہ واضح حکم تو کوئی موجود نہیں تھا. یہ اختلاف ہے, یہ اختلاف ممنوع نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اس لیے اچھی بات ہے کہ بھئی آپ غور و فکر کر رہے ہیں. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء آپس میں لڑتے ہیں, یہ لڑائی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے. اب یہ کوئی شریعت کے اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی کہ آپ اس میں لڑائی کرو. آپ نے اگر کوئی حواضح حکم نہیں دیا تو جہاں دل چاہے باندھو, یا کوئی عمل آپ نے دونوں طریقوں سے کیا, آمین کہا بھی اور نہیں بھی کہا, زور سے بھی کہا اور آہستہ بھی کہا, تو ٹھیک ہے بھائی دونوں طریقوں میں سے جس طریقوں کو اپنا لو. ایک کہتا ہے کہ زور سے کہو, ایک کہتا ہے کہ آہستہ کہو, کیا دونوں عمل آپ نے. یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں, طریقہ مختلف ہے, نہ کوئی اتنا بڑا شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایمان اور کفر کا کوئی جھگڑا ہو رہا ہو. ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے کام کرو, یہ ہے. تو یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تمام سابقہ امتوں کی تعلیمات وہ ایک ہی ہیں اصولی طور پہ. جزی مسائل کے اندر جو فرق ہوا, فقہاء کرام کے اختلافات ہوئے, اس سے اس آیت کے مفہوم کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. بات واضح ہو گئی. اب آگے چلیے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکین پر یہ بات بہت بھاری گزرتی ہے کہ جن چیزوں کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں, یعنی توحید کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دیتے تھے, تو مشرکین پر یہ بات بہت بھاری گزرتی تھی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. آیت کے مفہوم سمجھیے گا. اللہ تعالی منتخب فرما لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. انبیاء کرام کو منتخب کیا اللہ, کرنے والا اللہ, غیر اللہ کچھ نہیں, سب کچھ اللہ کی ذات. قدرت کا سر چشمہ اللہ, طاقت کا سر چشمہ اللہ, خالق اللہ, مالک اللہ, رازق اللہ, محیی اللہ, ممیت اللہ, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں. انبیاء کرام کو بھی منتخب کرنے والے کون؟ اللہ. قرآن پاک, تمام آسمانی صحیفے اور کتابیں اتارنے والا کون؟ اللہ. سب طاقت اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے. جب سب چیز اللہ کی طاقت میں ہے, اب اللہ نے انتخاب کیا آدم علیہ السلام کا, یہ میرے نبی بنے, نوح علیہ السلام کا, یہ میرے نبی بنے, موسیٰ علیہ السلام کا, یہ میرے نبی بنیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا, یہ میرے نبی بنیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے نبی بنے. کیوں بنیں گے؟ یہ اللہ خالق ہے, وہ جانے, اس کا فیصلہ. کسی کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا اور اس کو کیوں نہیں کیا؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے اللہ سے پوچھنے؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ فیصلہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص خاص بندوں کو چن لیتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کا. اللہ یجتبی الیہ, یجتبی اجتبا, یجتبی اجتبان, اس کے معنی آتے ہیں انتخاب کر لینا. ایک آدمی نے انتخاب کیا بھائی یہ افسر بنے گا, اچھا بھی بنے گا. اب مالک سے کون پوچھے بھائی تم نے کیوں فیصلہ کیا؟ اس کی مرضی ہے نا جی, وہ مالک ہے. ایک کی ڈیوٹی لگا دی تم یہ کام کرو, ٹھیک ہے اس نے لگا دی. اللہ یجتبی, اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہیں کس کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا, کس کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا, کس کو اللہ نے ان صالحین کے لیے منتخب کیا, کس کو اللہ نے کیا بنایا, کس کو کیا بنایا, یہ اللہ کے فیصلے. اللہ یجتبی, یجتبی کے معنی چننا, اللہ ہی چنتے ہیں. میں یشا, جس کو چاہتے ہیں. یہ ایک طریقہ. اب نبیوں کو چن لیا اللہ نے, اللہ نے اولیاء اکرام کو چن لیا. اب باقی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے, وہ اللہ کے طریقوں کو اپنانا چاہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے اپنانے کی وجہ سے, ان کی خواہش کی وجہ سے ان کو ہدایت دے دیتے. یہاں پر یہ بیان کہ اللہ چن لیتے ہیں, من یشاء, جس کو چاہتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ, اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف کی. من یش, من ینیب, اس انسان کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا. بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, دین حق کے متراشی ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے. اب ذرا سی دعوت دو کیوں ایک دم تیار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ دین سچا ہے, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چنتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, اللہ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں نا گناہ چھوڑنے کی, وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جس کے دل میں خیال ہی نہیں آ رہا وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن جس کو خواہش ہوتی ہے وہ اس کو مواقع ملتے ہیں. یہ اللہ کی طرف انابت, انابت یونیب, اناب یونیب انابتن, انابت کے معنی رجوع کرنے والا. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا. یہ لیکن جو بے پرواہ ہو, اس کو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی, نہیں نصیب ہوتی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اور ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے جو اس کی طرف کرتے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَغْيُ بَيْنَهُمْ, بس اب اتنا ہی رہنے دیں. ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہے اس کو آگے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کو یا اللہ آسان فرما، ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، ہر طرح کی راحتیں عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ، کیسے دارائیں نصیب فرما یا اللہ، قرآن پاک کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، سنت مبارکہ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک میں بڑی تباہی آئی سوات میں، بنیر میں اور دیگر علاقوں میں، آزاد کشمیر میں اور بہت اور بھی گلگت بلتستان میں، اور بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، لوگوں کا مال جان بہت نقصان ہوا. دعا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اس مشکل کو ختم فرما، یا اللہ ان کے اوپر سے اس مشکل کو ختم فرما، ان کے نقصانات کی تلافی فرما یا اللہ، جو شہید ہو گئے ان کو درجات عالی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اور یا اللہ ان کو مشکلات سے نکال دیجئے، ان کو پریشانیوں سے نکال دیجئے، ہم سب کو محفوظ فرما اس طرح کی ہر پریشانی سے، ہر بلیات سے، ہر آفات سے. یا رب کریم، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے اوپر سے بھوک اور افلاس کو ختم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ہم سب کو ان کی مدد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.